और एजेंसी है वो भी इसमें शामिल थे। और जारी बात है फिर आर्मी चीफ जो है वो विद इन 24 आवर्स वो गए थे काबुल, जब ये एपीएस पे हमला हुआ था उन्होंने टॉप अफगान लीडरशिप से मिले, पॉलिटिकल लेवल पे भी मुलाकातें हुई और हमने पूरे शवाहद उनको दिए कि ये हमारे पास प्रूफ है कि ये अफगानिस्तान से प्लान हुआ है जिसमें अफगान इंटेलिजेंस, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और रॉ का ये कंबाइंड ऑपरेशन था।
अच्छा।
और जारी बात है फिर उनकी उन्होंने फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग उनकी तरफ से भी हुई है, उन्होंने अफगान गवर्नमेंट में यकीनन हमारी मदद की है और फिर इन लोगों को कुछ को पाकिस्तान से पकड़ा गया है और मेरा ख्याल है शायद किसी का अफगानिस्तान से भी ताल्लुक था।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के वकील शबीर शर की तरफ जाते हैं। शबीर शर, आपको खुश आमदेद। जी शबीर शर ने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है। जी शबीर शर
जी,
तो कम से कम आपकी आवाज़ तो आ रही है और उम्मीद है कि जल्दी आपकी तस्वीर भी हम देख पाएंगे। ये बताइए, आपके इल्म में है कि इस वक्त फौजी कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, गालिबन कोई 8,000 ऐसे अफराद हैं जिनको फांसी दी जाएगी, इस सिलसिले में बताइए आप क्या देखते हैं एक वकील की हैसियत से कि जब फौजी कोर्टों का जो निज़ाम है वो राइज है, इसने जो सिविल कोर्ट्स हैं उसको किस हद तक कमज़ोर कर दिया है?
बात यह है कि इसको आईनी तहफ़ दिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स को और आइन में तरमीम करने के बाद ये वजूद में लाई गई है। हालांकि उसके ऊपर जो हमारी लायर्स कम्युनिटी है उसने बहुत रिजर्वेशन भी जो है वो महसूस करवाई थी और उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल ने यहाँ तक फैसला किया था कि ऐसी अदालतों में हम पेश नहीं होंगे।
अच्छा।
अब जाहिर है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं जिनके पास भी सेम पावर्स हैं मर्डर केसेस चलाने के लिए, डकैती वगैरह हेनियस क्रिमिनल केसेस चलाने के लिए, तो अब जितने भी ये केसेस हैं वो तमाम मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले गए हैं। यहाँ सिर्फ जो आम किस्म के केसेस हैं वो यहाँ चलाए जा रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर अभी तक ऐसी कोई मिलिट्री कोर्ट अभी कायम नहीं हुई है और न ही उसमें से कोई केस यहाँ से भेजा गया है।
अच्छा।
और कराची और हैदराबाद और सखर में ये सुना था कि 3 कोर्टें कायम होनी थी लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी अदालत जो है वो यहाँ कायम नहीं की गई है।
अच्छा।
और जहाँ पर पता चले कि केसेस चलाने का तरीके कार उन्होंने क्या इख्तियार किया है।
ये बताइए शबीर सर, क्योंकि हमारे इल्म में है कि कोर्टों को हिदायत दी गई है कि 2017 तक निज़ाम को बेहतर करें, आप क्या देख रहे हैं इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो रही है?
नहीं, अभी तक ऐसे कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए गए हैं कि कोर्टों को बेहतर किया जाए। कोर्टों में जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, नीचे से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अब हाई कोर्ट्स की तो सूरत हाल ये है कि पिछले 8 साल 10 साल से कोई भी अपील जो है वो प्रोसीड नहीं हुई है, यानी जो कन्विक्शन जो फांसी घाट में लोग हैं वो पड़े हुए हैं, तकरीबन 90 के करीब लोग यहाँ सखर में फांसी घाट में हैं, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 15 साल हुए हैं, अभी तक जो है ना वो अपील चल नहीं पा रही। जजेस की शॉर्टेज बताई जाती है और जज जो है वो कहते हैं कि हम अंडर बर्डन है और वो सिर्फ जो आम केसेस होते हैं, पिटिशंस होती हैं, वो चला पाते हैं, क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल यहाँ पर जीरो है पूरे सिंध के अंदर।
अच्छा।
तो हमें नजर नहीं आ रहा कि 2017 तक ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे अभी तक, तो ऐसे हमें एफर्ट्स देखने में नजर नहीं आ रहे जिसमें ये कहा जाए कि कोई रैपिडली कोर्ट्स काम करेंगी या इन्हीं कोर्टों को इम्प्रूव किया जाएगा या कोई जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी।
अच्छा।
इस तरह का अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से या आला अदालतों की तरफ से ऐसा कोई भी हमें सजेशंस नजर नहीं आ रही हैं।
ये सवाल हम करते हैं दिफाई तज्जियाकार से, लेकिन क्योंकि हमें बाज़ लोगों ने कॉल किया है, बहुत मुख्तसर और बारी बारी उनको सुनते हैं। हमें कॉल किया है अबटाबाद से मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, कहिए। वालेकुम सलाम।
मैं वेलकम करता हूँ जी ब्रिगेडियर साहब को, और जो गवर्नमेंट इस वक्त इन्होंने जो फांसी दी है यही एक इकदाम है जिससे आप माशरे में एक भलाई की तरफ लोगों को रागब कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा ये फिक्र हो सकती है कि जी कैसे इन क्रिमिनल्स को इन जस्टिस पे लेके आए। इस वक्त जो हाल हमारा, जिस तरह शाह साहब ने कहा कि जी के लोकल अदालतें जो है सिविल अदालतें हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्विक फैसला कर सके।
अच्छा, शुक्रिया, आपकी बात हमने सुन ली। और हमें कॉल किया है दीर से लियाकतुल मुल्क ने। लियाकतुल मुल्क, वालेकुम सलाम, कहिए।
ये जो कुछ अभी हो रहा है सिविल कोर्ट हमारे कर रहे हैं या क्या फौजी कोर्ट कर रहे हैं, असल मसला ये है कि इस मुल्क में कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए बदअमनी भी है। किसी मुल्क की तरक्की जो है वो अमन से मशरूत है। यहाँ गरीब के लिए अलहदा कानून है और मालदार के लिए अलहदा कानून है। यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो बड़ी आसानी से, जिस तरह के आज देखे आयान अली साहिबा जो स्मगलिंग में थी वो किस तरह निकल गई। अगर ये कोई दूसरा आदमी होता तो उसके, गरीब आदमी होता तो उसके साथ क्या होता।
अच्छा।
मैं ये समझता हूँ कि जब तक कानून की अमलदारी नहीं होती, बिल बहुत से पास होते, कानून बहुत से बनते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो इम्प्लीमेंट हो जाए आप फिर देखें, यहाँ ना इक्तिसादी दहशतगर्दी होगी ना सियासी दहशतगर्दी होगी और हमारी तमाम पॉलिसियाँ ठीक हो जाएंगी।
और हमें कॉल किया है कोहाट से खान अकबर आफरीदी ने।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
ब्रिगेडियर साहब से एक ही क्वेश्चन।
जी जी।
2001 के बाद जबकि अमेरिका इसको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कहलाता रहा है और दो मुल्कों को कंडरात बना लिया है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इस जंग में शामिल होकर बड़े बड़े दावे करते रहे हैं कामयाबियों के, लेकिन क्या वजह है? सवाल ये है कि क्या वजह है कि दहशतगर्द पहले से ज्यादा होते रहे हैं, इसमें दाइश के अलावा और भी कई ग्रुप मंजर पे आ गए हैं। अब तो दहशतगर्द पहाड़ों में नहीं होते, शहरों में और घरों में पहुंच गए हैं, इसकी वजह क्या है? थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, थैंक यू जी। ब्रिगेडियर फारूक खान, आपने हमारे कॉलर्स को भी सुना और आपके भी इल्म में है कि 9/11 के बाद हालांकि कोशिशें की गईं लेकिन दहशतगर्दी में इजाफा होता रहा। बुनियादी वजह तो खैर बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बहुत इख्तसार के साथ बताइए बुनियादी वजूहात क्या हैं।
देखिए जी, पहली बात है कि जितने हमारे कॉलर भाई हैं वो जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खासकर जो हमारे कोहाट से भाई हैं, मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि 9/11 के बाद ये जो जंग थी जो अफगानिस्तान में हुई, ये जंग हमारी नहीं थी, ये हमारी बड़ी बुनियादी गलती थी कि जो हमने जंग में शामिल हो गए, ये अमेरिका की जंग थी और उसकी वजह से अफगानिस्तान में तबाही हुई, बर्बादी हुई और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में हुआ। आज तक हम उस, और फिर ये जंग हमारी बना दी गई, और जारी बात है फिर जब जंग हमारी बना दी गई तो फिर हमने इस जंग से अब निपटना, ये हमारी अपनी ये कौमी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, हम पूरी कौम इसमें शामिल हो गई है। तो ये बुनियादी बात तो सही है, ये हमारी जंग नहीं थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से उस वक्त की लीडरशिप से एक बहुत बड़ी, मैं गलती नहीं मैं कहता हूँ, ब्लंडर था जो हमने किया। हो सकता है कि अगर उस वक्त कोई जमहूरी हुकूमत होती, कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट होती तो शायद कभी हम ये फैसला, कोई और फैसला करते, एक तो बात यह है।
अच्छा।
लेकिन अब क्योंकि ये जंग हमारे शहरों में आई है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया है अंडर द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडरशिप। ये जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब पिछले 1.5 साल से चल रहा है और इसने कराची में, फाटा में, कराची में और फिर बलूचिस्तान के अपने डायनेमिक्स हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, पूरी कौम यूनाइटेड है कि हमने दहशतगर्दों को, कि दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को, ये सब इनको हमने खत्म करना है पाकिस्तान से। और मेरा ख्याल है अगर एक कौम खड़ी हो जाए तो फिर कोई वजह नहीं है। 20 करोड़ के पाकिस्तानी अवाम, मेरा ख्याल है यकीनन हम इंशाल्लाह ये जंग जीतेंगे और पाकिस्तान में आप देखेंगे 2000 साल एक डिसाइसिव साल होगा, अमन आएगा। मैं एक और बात आपको कहना चाह रहा हूँ और वो ये कि हम चाहते हैं कि हमारे जो एंटी टेररिस्ट कोर्स हैं, जो हमारा सिविल निज़ाम है उसमें रिफॉर्म्स आए, करप्शन एट द लोअर लेवल वो ख़त्म हो और जो हमारे जजेस हैं उनको स्ट्रेंथ मिले, विटनेसेस को स्ट्रेंथ मिले और ये इन प्रिंसिपल, तो ये तमाम केसेस जो हैं ये तो सिविल कोर्ट में चलने चाहिए थे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ क्योंकि एबनॉर्मल हालात हैं तो एबनॉर्मल फैसले, एक्सट्रॉर्डिनरी फैसले करने पड़े हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है 21st अमेंडमेंट को और मेरा ख्याल ये है कि ये अब معاملات آگے بڑھیں گے. اس میں میں ایک اور بات کلیریفائی کر دوں, یہ 21st امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ ہے کہ وہی کورٹ کیسز جائیں گے ملٹری کورٹس میں جو جیٹ بلیک ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, اور یہ وہ کیسز ہوں گے جو پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ پہلے اسکروٹینائز کریں گے, وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے کیسز ہیں جو کہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے اور ٹرائل وہاں پہ ہوگا. یہ فوج کی ثواب دید نہیں ہے, یہ پورا جو ذمہ داری ہے آئین کے مطابق قانون کے مطابق یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, جس کو پروونشل گورنمنٹ اپنے کیسز بھیجے گی اور وہ آگے ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے بھیجیں گے. تو لہٰذا یہ بات بھی بڑے واضح ہونی چاہیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو فوج چاہے گی ہر ایک کو ٹرائی کرے گی, ایسی بات نہیں ہے.
اچھا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق خان, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. شبیر شر آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ سپہ صحابہ پاکستان کے دو ارکان کو نفرت بھڑکانے پر قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار اور تعلیم کے ماہر ڈاکٹر عبدالحمید نیر نے, اور پچھلے سیگمنٹ سے ہیں ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر. لیکن آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں اس دوسرے موضوع کے حوالے سے, پیش کر رہے ہیں جلیل اختر.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے نفرت انگیز تقاریر کی فروخت اور ایک کالعدم تنظیم سے متعلق تعارفی مواد کی تشہیر کے جرم میں دو افراد کو 6-6 سال قید اور 1-1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. جن دو افراد کو سزا سنائی گئی ان کا نام محمد رمضان اور عامر بتایا گیا ہے, اور ان دونوں کو فیصل آباد میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے یہ سزا سنائی. عدالت کے سامنے استغاثے کی طرف سے دلائل میں کہا گیا کہ محمد رمضان اور عامر مذہبی منافرت اور اشتعال پر مبنی تقاریر کے علاوہ ایک کالعدم تنظیم سپاہی صحابہ کا تعارفی مواد اور جھنڈے فروخت کر رہے تھے, جو کہ ایک جرم ہے. پنجاب حکومت کے ایک ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل علیم چٹھا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا دونوں مجرموں کا تعلق کالعدم تنظیم سپاہی صحابہ پاکستان سے ہے, اور پنجاب کے محکمہ انسدادی دہشت گردی کے ایک اہلکار کی درخواست پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا, جس کے مطابق رواں سال 30 اکتوبر کو پنجاب کے قصبے چناب نگر میں ایک مذہبی کانفرنس کے موقع پر محمد رمضان اور عامر نے ایک سٹال پر نفرت انگیز تقاریر کے علاوہ سپاہی صحابہ کے فلسفے سے متعلق تحریری مواد اور جھنڈے فروخت کیے.
سنائی گئی ہے 9 سیکشن 9 اور سیکشن 11W کے تحت. 11W میں 9 میں یہ ہے کہ وہ ہیٹ مٹیریل, ہیٹ سپیچز وغیرہ اپنے پوزیشن میں رکھنا ان کو, اور 11 میں آگے فردر اس کو ڈسمینیٹ کر کے کرنا, جس سے کوئی انسائٹمنٹ جو ہے وہ کریٹ اس کے سیکٹریل قسم کی.
گزشتہ ہفتے لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے بھی ایک شخص کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں 13 سال قید کی سزا سنائی تھی. مجرم سکلین حیدر پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے فیس بک صفحے پر نفرت انگیز تقریر پوسٹ کی تھی. گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے ایک اسکول پر طالبان دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خاتمے کا ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا, جس کے تحت پاکستان بھر میں دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف کارروائی کے علاوہ نفرت انگیز تقاریر کرنے اور منافرت پھیلانے پر مبنی مواد کی اشاعت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا. گزشتہ چند ماہ کے دوران ملک میں نفرت انگیز تقاریر کی نشر و اشاعت کے الزام کے تحت سینکڑوں افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر مقدمات پنجاب میں درج کیے گئے ہیں, اور اب تک متعدد افراد کے خلاف جرم ثابت ہونے کے بعد سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، ہم چلتے ہیں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر عبد الحمید نیر کی طرف۔ ڈاکٹر نیر، آپ کو خوش آمدید۔ تو ابھی آپ نے یہ رپورٹ سنی اور آپ نے سنا کہ سپاہ صحابہ پاکستان کے دو افراد کو جو ہیں وہ سزا دی گئی ہے، اور انہوں نے اپنا لٹریچر بانٹا اور کچھ اس طرح کی تقاریر کی جس کو نفرت انگیز کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو آپ کتنا غیر معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں بالآخر وہ کام شروع ہوا جس کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ نفرتیں دہائیوں سے پھیلائی جا رہی ہیں، کھلے بندوں پھیلائی جا رہی ہیں اور پھیلائی جاتی رہی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں، خاص طور پہ سیکٹیرین نفرتیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ جمعے کی نمازوں کے خطبے جو ہیں وہ اکثر و بیشتر سیکٹیرین نفرتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو پچھلے سال کے حملے کے آزم پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جب یہ انہوں نے ایکشن پلان تیار کیا اپنا، اس کے بہت سے شکے تھی جن کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ ان کو سزائیں دیں گے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے خلاف مقدمے قائم تو کیے ہیں، خاص طور پہ نفرت پھیلانے کے اوپر۔ اور میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، تقریباً کوئی 1600 افراد کے خلاف مقدمے قائم کیے گئے ہیں نفرت انگیز تقریریں کرنے کے اوپر۔ یہ پہلا سننے میں آیا ہے کہ جس کے اندر ان افراد کو سزا سنائی گئی ہے۔ ہم یہ امید یہ کرتے ہیں کہ جتنے 1600 افراد اس میں گرفتار ہوئے ہیں ان سب کے خلاف مقدمے چلیں گے، ان سب کو سزائیں ہوں گی۔ اس کے بغیر یہ معاملہ رکھنے والا نہیں ہے۔ مذہبی منافرت اس ملک میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔
یہی سوال ہم کرنا چاہتے ہیں شبیر شر سے، جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ شبیر شر، آپ نے سنا ڈاکٹر نیر کا کہنا تھا کہ 1600 مقدمے جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، آپ کے خیال میں ان لوگوں کو کوئی سزائیں ملیں گی جس طرح سے ان دو افراد کو اب سزا ملی ہے؟
دیکھیے، کورٹوں کی پروسیڈنگز بہت سست ہے، اور یہ مقدمے کو ابھی کوئی نہیں ہے، کئی برسوں سے یہ التوا کا شکار ہے۔ تو یا تو ان کے لیے الگ کورٹس قائم کی جائیں، یا انہی کورٹوں کو ٹارگیٹ دیا جائے کہ ان کیسز کو مکمل کیا جائے 3 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر، سال کے اندر۔ اگر جو جج صاحبان ان کو مکمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ عدالتیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے نا وہ تجویز کریں۔
اچھا،
ورنہ یہاں پر کئی مقدمات، یہاں اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی فگر زیادہ ہے کہ التوا کا شکار ہیں۔ اور یہ جو مذہبی منافرت ہے اور نفرتیں پھیلانے کا عمل جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک کم نہیں ہوا ہے، اسی کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پر سزاؤں کا عمل ہے ہی نہیں۔
اچھا،
اور کورٹیں اپنا کام کر ہی نہیں رہی۔ اگر کورٹیں کام کر رہی ہوتی تو یہ دیواروں پر نظر نہیں آتا کہ کافر کافر، شیعہ کافر کافر، کافر سنی کافر، یہ چیزیں نظر نہ آتی۔ ہر جگہ در و دیوار پر، دیواروں پر سرے عام یہ چاکنگ نظر آتی ہے، پمفلیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ اب تو فیس بک پر تو سرے عام ڈیلی ایسی پوسٹ نظر آتی ہیں جس میں مذہبی نفرت، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، فرقے واریت، تمام چیزیں جو ہے نا، ان کو کوئی بھی واچ نہیں کر رہا۔ یہ دو کیسز سے ہم ان کو اتفاقی سمجھتے ہیں۔
اچھا،
اور ان کو اگر سزائے ہوئی بھی ہیں تو اتفاقی ہیں۔
اچھا،
ورنہ یہ پورے ملک کے اندر یہ جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کی نفرت کی پھیلانے کی کوئی انتہائی نہیں ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
اچھا،
کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کے خلاف کہہ رہا ہے، کس طرح سے کہہ رہا ہے۔
اچھا،
اس کو کوئی سزا جزا کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی، لیکن
کہیں گے
جیسے ڈاکٹر نیر نے کہا کہ ایک ابتدا ہوئی ہے۔ ہم اس پر پبلک کو بھی سنتے ہیں بہت مختصر۔ چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے۔ جی جناب، کہیے۔
السلام علیکم نفیسہ بہن، پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں وکیل صاحب سے سوال یہ کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ججوں کی کمی، اور اسی لیے اس کا آئینی حیثیت دے کر سپریم کورٹ ملٹی کورٹس کو جو ہے وہ قانون تحفظ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو دوسرے کو دیتے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ججز خوف زدہ ہو کر اس ملٹی کورٹس کو اپنے اختیارات دیے ہیں یا اور کوئی وجہ ہے؟ ذرا پلیز جواب دیجیے گا سپریم کورٹ کے وکیل صاحب۔
اور ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سپاہی صاحبہ کے دو آدمیوں کی سزا کی بات ہو رہی ہے, آیا ان سزاؤں سے امن آئے گا یا اس سزاؤں سے اور پاکستان میں گڑبڑ پھیل جائے گا؟ جس طرح شام ابھی کچھ سو فرقوں میں تبدیل ہو گیا, کوئی داعش ہو گیا, کوئی کیا کوئی کیا, پاکستان پر بھی وہ وقت آئے گا یا نہیں؟ بڑے بہنی شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے محمد اسلم نیازی نے میاں والی سے.
جی
جی
جی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی بقول جسٹس جاوید اقبال مرحوم کہ جب تک میرے مہمان سن رہے ہیں کہ جب تک ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے, جب تک ملک پاکستان سے فرقہ واریت, ملائیت اور خانقاہیت ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور محمد اقبال نے کال کیا ہے ڈنگا سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بات یہ ہے یہ جو سول عدالتیں ہیں یہ تو میرے خیال کے مطابق مکمل ختم ہونی چاہیے, فوجی کورٹ ہونا چاہیے. یہ ڈرتے ہیں, یہ بالکل جیسے پہلے بھی ایک جوان نے کہا کہ ماڈل یہاں نے وہ اس کو چھوڑ دیا, وہ بھاگ گئی ہے. کتنا بڑا اس نے جرم کیا اور اس کو چھوڑا گیا, کیوں چھوڑا گیا؟
اور جی اور کوہاٹ سے کال کیا ہے کامیاب بنگش نے. جی جناب کہیے.
ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اصل میں اس ملک میں جب کسی قانون کی ابتدا ہوتی ہے تو فٹ فٹ انتہا اور آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتا ہے. اگر اسی طرح اگر سزائیں اور جزا ہوتی ہے اور مکمل طور پر عمل ہوتا تو یہ ملٹری کورٹ نہ بنائے جاتے, کیونکہ سول کورٹ پر تو لوگوں کا اور کسی کا بھی اعتماد رہا ہی نہیں ہے. بالکل عدالتی نظام جو ہے وہ مکمل طور پر کمزور اور انصاف ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. شکریہ.
شکریہ. ہمارے پاس دو اہم سوال ہیں اور دونوں مہمانوں سے وہ باری باری کریں گے. ڈاکٹر نیر, آپ نے ہمارے کالرز کو بھی سنا, لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ اگر نفرت انگیز قسم کی تقاریر ہیں, اس طرح کا لٹریچر ہے, تو اس کا کوئی متبادل بھی ہے جس میں روشن خیالی پھیلانے کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے؟
سرکار کی طرف سے تو کوششیں انہوں نے ویسے زبانی کہا تو ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کے کوئی ایسے کام نہیں کیے. بات جو ہے وہ یہ کہ جب ایک دفعہ آپ مذہبی مذہب کو ریاست کے اندر شامل کر دیں گے تو اس کے بعد یہ مذہبی تصادم آپس میں شروع ہوگا, پھر قبارنہ تصادم تو ہونا لازم تھا, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے بہت سنگین شکل اختیار کر چکا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ اس کو روکنے کی ضرورت زیادہ ہے بجائے اس کے کہ اس کے عوض کوئی اور قسم کا لٹریچر نکالا جائے, کیونکہ وہ اگنور کر دیا جائے گا لوگوں کی طرف سے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس واسطے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہاں میں چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ پاکستان میں یہ جو تمام تقاریر وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم جیسا کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کوئی ریکارڈر لے جا کر ان کی تقاریر کو ریکارڈ کر سکتا ہے. لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ قانون میں عدالتوں کے اندر ان ریکارڈ تقاریر کو منظور نہیں کیا جاتا.
اچھا.
اگر ہمارے قانون میں اس قسم کی تبدیلی ہو کہ جس کے اندر ان تقاریر کو بھی آپ یہ کر دیں, تو پھر آپ تمام لوگوں سے کہیں, پاکستان کے تمام عوام سے کہیں کہ آپ اگر دیکھیں آپ اگر ریکارڈ کر کے لاتے ہیں اور بقوا تاریخ یہ وہ سب اور ہمارے سامنے یہ سب لا کے دیں گے تو ہم اس شہادت کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے. میرا خیال ہے پھر ان کو خوف آئے گا کہ نہ جانے کون ریکارڈ کر رہا ہوگا, نہ جانے کس طرح ہماری تقریریں جو ہیں وہ ہمارے خلاف شہادت بن جائیں گی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چیز قانون میں لائی جا سکتی ہے یا نہیں.
اچھا آپ نے سوال اٹھایا. شبیر سر, آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایڈمٹ ہو سکتی ہیں کورٹوں میں, جس میں جیسا کہ ڈاکٹر نیر نے کہا کہ کوئی کسی جلسے میں جائے وہاں نفرت انگیز تقاریر سنیں جو کہ ایک طرح سے جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ ان کے خلاف ہوں, کیا اس کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے کورٹ میں؟
جی بالکل کیا جا سکتا ہے، پروویژن ہے یہ لیے 298A جو ہے وہ موجود ہے پی پی سی، اور اس کے مطابق کوئی عام آدمی بھی کر سکتا ہے کہ بھئی یہ اس قسم کی اس جلسہ ہوا، اس جلسے میں اس قسم کی تکاریر ہوئی، لیکن یہاں پر کوئی عام آدمی اس کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دوسرے دن اس کے خلاف فتویٰ آ جائے گی اور تمام جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں وہ اس کے گھر کا گھیراؤ کر سکتے ہیں، تو خوف کا عالم اتنا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہمت نہیں کر سکتا، یہاں پولیس والے ہمت نہیں کر سکتے، پہلی ڈائریکشن پولیس والوں کو کہ آپ جیسے ہی اس چیز کو دیکھیں فوری طور پر آپ مقدمہ درج کریں اور آپ خود جو ہے وہ کمپلینٹ فریادی مدعی بن جائیں، لیکن پولیس والے ہمت نہیں کر پاتے، اتنی یہاں پر دہشت تاری ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی اس طرح سے سن کر کے کہیں جائے گا۔ دیواروں پر چاکیں آپ دیکھیں گی، یہاں اگر معلوم کریں گی تو یہاں پر دیواروں پر چاکیں گے، باقاعدے غلیظ قسم کے الفاظ لکھے گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اس پر ہی آج تک کوئی قانون پاس ہوا کہ دیواروں پر چاکنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، پمفلیٹوں پر لیا گیا، ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، چاکنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، وہی نفرت والے نعرے دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں، وہ قانون بنا اس کا کیا ہوا؟ ابھی ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ دیواروں پر چاکنگ کرنے والوں پر 3 سال کی سزا ہوگی، ایک بھی ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا ہے، اور ابھی بھی دیواریں جو ہیں وہ کالی نظر آتی ہیں منافقت کے نعروں سے۔
اچھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر سرکار کیا اقدامات اٹھاتی ہے، لیکن اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر عبدالحمید نیر، اور ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک۔
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ بھارت میں اور تامل ناڈو میں مسلسل بارش ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے سینکڑوں اموات ہوئی ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے سنتوش بھارتیہ، جو وہاں نئی دہلی میں ہوتے ہیں اور ملک میں ہونے والی بارش کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کے ساتھ ہوں گے تنویر عارف، جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیرس میں بھی ایک موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے، ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور خصوصاً سنتوش بھارتیہ سے بات کریں گے کہ وہاں کی جو آلودگی ہے وہ کس حد تک جو ہیں گلوبل وارمنگ جسے کہتے ہیں یا موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موسمیاتی ماہر بلکہ ایک ماحولیاتی ادارہ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف ہیں۔ تنویر عارف، آپ کو خوش آمدید۔ جی تنویر عارف،
جی جی، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا۔
اچھا نہیں، ابھی کوئی ہم نے سوال نہیں پوچھا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تامل ناڈو میں مسلسل بارش گر رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 100 سال میں اتنی زیادہ بارش نہیں آئی۔ کچھ بتائیے، آپ ماحولیات کے ماہر ہیں، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں آ رہی ہیں، یہ کس حد تک اس کا ایک حصہ سمجھا جائے؟
یہ ڈیفینیٹلی موسمیاتی تبدیلیوں کا حصہ ہے، کیونکہ عرصہ کوئی 15 یا 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانسون کا جو پورا پیٹرن ہے وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوا ہے, شفٹ بھی ہوا ہے, ٹائمنگ بھی اس کی چینج ہوئی ہیں, اور جن علاقوں میں پہلے زیادہ بارش نہیں ہوتی تھی اب وہاں پہ کافی زیادہ بارش ہوتی ہے, جس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال کہتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں یہ صرف ساؤتھ ایشیا میں یا انڈیا میں نہیں ہو رہے, یہ اور دوسری جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں. چائنا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سیلاب آئے ہیں جو کہ بالکل ہی انپریسیڈنٹڈ یا جن کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی, اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویوز آئی ہیں. ابھی پچھلے سال کراچی میں بھی ایک بہت بڑی ہیٹ ویو آئی تھی, تو یہ اور اس میں کافی لوگ 100 سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس میں ہلاک بھی ہوئے تھے. تو اور یورپ اس کے علاوہ نارتھ امریکہ اور دوسرے علاقوں میں بھی گرم ترین سال جو ہیں وہ نوٹ کیے گئے ہیں, یعنی 2014 کہا جاتا ہے کہ اب تک کا گرم ترین سال تھا. تو اب تو کوئی اندھا اور بہرا بھی اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور خاص طور پہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ واقع ہو رہی ہیں.
جی ہم اس سلسلے میں بھارت بھی چلتے ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہیں تنویر عارف کے اس وقت پیرس میں بھی اسی حوالے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں دنیا بھر کے لیڈران جمع ہیں, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا؟
دیکھیں جی اسٹیکس تو بہت ہائی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں بھی بہت زیادہ ہائی ہیں, لیکن ہم نے بہت سارا ٹائم کھو بھی دیا ہے. اب یہ کہنا کہ ابھی بھی حالات سنبھل جائیں گے ایسا نہیں ہے, ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹیمپریچر نہ بڑھے, لیکن اس کے لیے جو ہمیں جو ہمارے پاس انیشیٹو تھا وہ ہم نے پچھلے 10-12 سالوں میں جو ہے مختلف ہیلے بہانے کر کے پوری گلوبل کمیونٹی نے وہ انیشیٹو کو کھو دیا, اور وہ پروسیس جو کیوٹو پروٹوکول کے بعد ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے جو ہے سارے ممالک میں لیگلی بائنڈنگ انسٹرومینٹس امپلیمنٹ ہونے چاہیے تھے, جس طرح سے فائنینسنگ ہونی چاہیے تھی, فنڈنگ ہونی چاہیے تھی کلائمیٹ چینج پہ, وہ نہیں ہوئی, مختلف ہے بہانوں سے ٹالتے رہے اس کو, اور چائنا جو ہے وہ بہت بڑا پولوٹر بن کے سامنے آیا, اب انڈیا برازیل اور دوسری جو اکانومیز ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو ترقی کرنی ہے. تو میں زیادہ اس میں پر امید نہیں ہوں, لیکن مطلب ٹھیک ہے امید تو دنیا قائم ہے, اور پیرس میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پیرس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر شاید ہم یہ اس بس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مس کر دیں گے. تو دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھایا تو دنیا کی حالت یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چنئی میں اور تامل ناڈو میں ادھر جو ہے بارشیں ہوئی ہیں, تو یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ حالت ہے. تو ابھی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کوشش کی جا رہی ہے روکا جائے, لیکن میں اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں, میں یہاں پہ بڑا پیسیمسٹک ہوں کہ ہم نے بہت پہلے ہی انیشیٹو کھو دیا ہے اور اب ہم صرف جو ہے نا فائر بریگیڈ اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سارا سوال سارا پیرس کی کامیابی اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ فنڈنگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بالکل کنجوسی نہ دکھائیں اور فوری طور پر جو ہے ایک پولیٹیکل بریک تھرو پہ پہنچا جائے.
جی ہم اس وقت سنتوش بھارتیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہی وہ آتے ہیں ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں. لیکن یہ بتائیے تنویر عارف کہ اس مرتبہ جو پیرس ٹاکس ہیں اس میں غیر معمولی بات یہ ہے کہ تمام ملکوں کو کہا گیا ہے کہ آپ والنٹیرلی جو ہیں وہ اپنے گرین ہاؤس ایمیشنز کو کم کریں, یعنی کہ اپنی آلودگی کو کم کریں. یہ بتائیے اس طرح کا اپروچ جو ہے آپ کے خیال میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟
ہاں یہ آئی این ڈی سیز کہلاتے ہیں کہ ہر کنٹری اپنا ایک ایکشن پلان بنائے. دیکھیے میری بات سنیں کہ یہ جو والنٹری ورڈ ہے نا یہ خوش فہمی ہے. کوئی بھی ملک میں کہوں گا کہ وہ نہیں جائے گا کہ وہ اپنے ملک میں ترقی کی رفتار روک دے. میں پاکستان کی مثال پیش کروں گا, ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف گورنمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ پاور پلانٹ نہ لگائے؟ وہ تو لگائیں گے, کوئلے کا ملے گا کوئلے کا لگا دیں گے کیونکہ سستا ہے, آئل کا ملے گا آئل کا لگا دیں گے, فرنس آئل کا ملے گا فرنس آئل کا لگا دیں گے, کیونکہ کالا باغ ڈیم وہ بنا نہیں سکتے, پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے, سولر کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ونڈ پاور میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اب ان کے پاس کوئی گنجائش ہے نہیں. تو اب پاکستان سے یہ توقع کرنا کہ وہ والنٹریلی وہ کارخانے نہ لگائے گا, بجلی نہ پیدا کرے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی اور ایک اکنامیکل. اب ضرورت دیکھیں کس بات کی ہے, ضرورت یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں ایک ورڈ ہے لیپ فراگنگ, یعنی اب آپ نے بہت بڑی جمپ لگانی ہے, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہائی کوالٹی کی ٹیکنالوجیز لانی ہے, بہت ہیوی فنڈنگ کرنی ہے, اور پھر یہ جو ترقی پذیر ممالک کے جو مسئلے ہیں, خاص طور پہ پاور کے جو پاور سے متعلق جو مسئلے ہیں, ان کو ہر قیمت پہ انہوں نے حل کرنا ہے. اب اس میں مہنگی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جیسے جیو تھرمل انرجی ہے, اس میں بڑا پوٹینشیل ہے.
آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, ہم بھارت چلتے ہیں اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سنتوش بھارتیہ نے. بھارتیہ صاحب آپ کو خوش آمدید. سنتوش بھارتیہ
جی
تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تامل ناڈو میں مسلسل بارشیں آئیں اور جس کی وجہ سے سینکڑوں اموات ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان سے ماحولیات کے ماہر ہیں تنویر عارف, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی تبدیل کریں, اور جسے کہتے ہیں سولر ٹیکنالوجی یا جو جس کی وجہ سے آلودگی نہ پھیلے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے بھارت کس حد تک تیار نظر آتا ہے اس کے لیے؟
دیکھیے بھارت تو بالکل تیار ہے, اور اس سمے تو ہمارا جو ایک شہر ہے 86 لاکھ اس کی پاپولیشن ہے, چنئی جس کا آپ نے ذکر کیا تمل ناڈو, اس میں 86 لاکھ لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے, پورا شہر اس کی زندگی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. وہاں پر شہر میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف پانی ہے, پانی ہے اور پانی ہے. اور ابھی پتا چلا کہ 48 گھنٹے کی وارننگ آئی ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ 48 گھنٹے میں اور خطرناک بارش ہوگی, ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں, سب کچھ وہاں ٹھپ ہو چکا ہے, ہماری پنڈوبیاں وہاں, سوری ہیلیکاپٹر وہاں چل رہے ہیں, ناویں وہاں چل رہی ہیں, شپس وہاں پہنچ گئے ہیں. یہ سارا کا سارا شاید دنیا میں جو ہو رہا ہے یا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, پر جو مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دو ملک ہیں پاکستان اور انڈیا, یہ دونوں ملک اپنی پرابلمز کے بارے میں مل کے سوچتے ہی نہیں ہیں. ابھی میں سن رہا تھا آپ نے سولر کی بات کی, سولر کے اوپر اگر پاکستان چاہے تو انڈیا اس کو بہت مدد کر سکتا ہے, یا آپ ایک بار اوپن کر دیں تو وہاں لوگ اپنے فنڈ سے سولر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انڈیا نے سولر کو لے کر کے بہت پچھلے ایک سال میں کافی کوششیں کی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, پر خیر یہ ہوگا نہیں. لیکن یہ جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے, اور ایک طرف پیرس میں تو ابھی کانفرنس ہوئی, ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوئے, کسے پتا تھا کہ مالک اتنی جلدی ان کے سامنے چنئی جیسا خطرہ دکھا دے گا, کہ اگر آپ نہیں سدھرے تو جیسے انڈیا میں چنئی آج تباہ ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے, پورا شہر بجلی وہاں نہیں ہے, بند ہو گئی ہے جو بھی تھی, کھانے کا سامان نہیں ہے, لوگ کس طریقے سے کتنے ڈوب گئے ہیں پتہ نہیں. اور میم یہ میں آپ کو صرف چنئی شہر کی بات کہہ رہا ہوں, گاؤں کا تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, جہاں پر پورے تمل ناڈو میں شہر سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, لگاتار بارش ہو رہی ہے, ہم کیا بتائیں. پانی شہر میں جو تصویریں آ رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ ڈرا رہی ہیں بری طرح سے.
سنتوش بھارتیہ یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ پیرس میں کانفرنس ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی, موسمیاتی تغیرات جو اس وقت دنیا بھر میں ہیں, وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ چین اور بھارت دو ملک ہیں جہاں سب سے زیادہ آلودگی ہے, اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ کی سرکار جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟
دیکھیں میم, یہ جو چین اور انڈیا کے اوپر جو بلیم آ رہا ہے, پرائم منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں بہت صحیح کہا کہ ہماری وجہ سے یہ سچویشن نہیں آئی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو انڈسٹریلائزیشن ہوا ہی نہیں, ہمارے یہاں تو جتنی انڈسٹری ہیں چھوٹی چھوٹی, ہم نے کہا انوائرمنٹ کو برباد کیا, انوائرمنٹ کو اگر برباد کیا ہے تو یورپین کنٹریز نے کیا ہے, ویسٹرن کنٹریز نے کیا ہے, جنہوں نے بری طرح سے نیچرل ریسورسز کو برباد کر کے اپنے یہاں انڈسٹریلائزیشن کیا ہے, جس کی وجہ سے کاربن کی پرابلم کھڑی ہوئی ہے, اس میں انڈیا اور چائنا کہاں سے آتے ہیں؟ آپ یہ سب کر کے, ابھی ایک سجن جو ابھی پاکستان سے بول رہے تھے, इंडिया पाकिस्तान जैसे देश या चाइना जैसे देश, इन्होंने कहा अपने यहाँ कुछ किया है? अब आज की तारीख में आप सारा लेसन, सारी शिकायतें, सारा समझाना इस थर्ड वर्ल्ड के लोगों को, जहां वैसे ही गरीबी है वहां कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आपके पास, बिल्कुल सही शुरू में आपने कहा कि वो टेक्नोलॉजी तो करें ही करें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इन मुल्कों में, हमारे और आपके जैसे मुल्कों में, उस टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करके उसको बढ़ाने के लिए फंडिंग करें। क्योंकि आज चेन्नई डूबा है, जो एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने है, कल कोई दूसरा मुल्क डूब सकता है और ये बड़े मुल्क तो डूब ही सकते हैं। आप अमेरिका में देखे ना,
जी बिल्कुल बिल्कुल जी, भारतीय सर
कर रहा है अमेरिका में, वो भी तो, उनको भी चिंता, वो परेशान नहीं हो रहे हैं।
जी जी, हम एक और कमेंट लेना चाहते हैं तनवीर आरिफ से, जो माहौलियात के माहिर हैं, और उसके बाद इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। अच्छा, तनवीर आरिफ को दरअसल जो है एक फ़्लाइट कैच करनी थी, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ अली अकबर मिर्ज़ा हैं, जो यहाँ अमेरिका में हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हिकमत अमली मुरतब करते हैं। अली अकबर मिर्ज़ा, आपको खुश आमदेद।
जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।
तो इस सेगमेंट को हम इस वक्त वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि पेरिस में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे साथ संतोष भारतिया हैं भारत से। आप जानते हैं कि एक इल्ज़ाम यहाँ से लगाया गया है कि भारत और चीन की वजह से आलूदगी फैल रही है। भारतिया साहब का कहना यह है कि दोनों ममालिक, इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर सोलर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है?
यकीनन मेरी राय पॉजिटिव है, इसलिए कि सोलर एनर्जी और दूसरे क्लीन एनर्जी के सिलसिले में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मजीद तहकीक के जरिए सामने लाए जा सकते हैं, उसमें सारे मुल्कों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और पाकिस्तान और इंडिया को भी इस सिलसिले में करना चाहिए, स्पेशली कि ये दोनों एक पड़ोसी मुल्क हैं और आप जब तक के आप के अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, आप दुनिया में 10,000 मील दूर वाके ममालिक से दोस्ती और ताउन के जितने भी ताल्लुकात इस्तेमाल कर लें, उनका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता।
जी, और क्योंकि पेरिस की कॉन्फ्रेंस जारी है और हम अनकरीब सुनेंगे, यानी चंद हफ्तों के बाद, कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, आया वो तरक्की पजीर ममालिक को कोई इमदाद देंगे उनकी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे संतोष भारतिया, जो भारत में सियासी तज़्ज़ियाकार हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और अगर इस आखिरी मौजू पर आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो बेशक हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। हमें यहां अमेरिका से स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है अली अकबर मिर्ज़ा ने। हम सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं, गालिबन उसमें साउंड बाइट है या नहीं है वो हमें प्रोड्यूसर्स बताएंगे, लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त तैयारी कर रहा है कि शाम में दाइश के ख़िलाफ़ हमला करे। आइए देखते हैं इस सिलसिले में एक रिपोर्ट।
जनूबी रियासत तमिलनाडु में होने वाली मुसलसल बारिशों ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे रियासत के चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम आगरा में मामूल की
जी इस वक्त कोई इस पे रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हम अली अकबर मिर्ज़ा की तरफ जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो दोनों बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और रूस, वो उनके सरबराहान मिले थे, लेकिन नज़र ये आता है कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ है कि वो दाइश के ख़िलाफ़ काम करें। اس سلسلے میں بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کیا حکمت عملی ہے داعش کے خلاف؟
دیکھیے امریکہ کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ جن لوگوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے آئی ایس آئی ایس, اس میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, حقیقی پارٹنر. جو عرب ممالک کوالیشن میں شامل ہوئے انہوں نے کیا کردار ادا کیا جنگ میں اور بمباری میں, یہ سب کے سامنے ہے, نہ ہونے کے برابر ان کا کردار رہا ہے, بلکہ کئی عرب ممالک داعش اور آئی ایس آئی ایس کی در پردہ مدد بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ فائنینشلی بھی اور مورالی بھی اور لوگوں کو بھیجنے کے سلسلے میں بھی, اس لیے کہ وہ بشار الاسد کو پسند نہیں کرتے. دوسرا مسئلہ امریکہ کا یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سیریا میں اور عراق میں داعش اور آئی ایس ایس کے خلاف لڑ رہے ہیں, عراق میں یہ آپ کا ایک پارٹنر ہے جو ایک عراقی حکومت ہے اور کرد بھی موجود ہیں, لیکن سیریا میں آپ کا پارٹنر کون ہے؟ امریکہ اور مغربی ممالک اور یہ عرب ممالک کا جو کوہلیشن بنایا ہے, انہوں نے دو سال میں کی کوشش کی کہ یہاں پر کوئی ماڈریٹ فورسز تیار ہو سکے, تو ان کو مشکل سے 5 لوگ ملے ہیں ابھی تک, صرف 5, اور جو ایک انہوں نے گروپ تیار کیا تھا 40-50 لوگوں کا, وہ پہلے دن اس کا آئی ایس آئی ایس نے صفایا کر دیا, اس میں سے صرف 2-4 ہی بچے تھے. تو امریکہ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, سب سے پہلے حقیقتوں کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ آئی ایس آئی ایس کے تو ہے سیریا میں, لیکن بشار الاسد کو جو ہٹانے کا مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے پہلی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو فائٹ دا کینسر ان آرڈر ٹو سروائیو اینڈ لیو سو دیٹ یو کین فائٹ دا اسکن ریش لیٹر آن.
جی جی,
آپ کو کینسر سے پہلے جنگ کرنی ہے تاکہ آپ کینسر سے بچ کے اپنی جان بچائیں, تو پھر یہ جو اسکن ریش ہوتی ہے نا چھوٹی سی معمولی سی, یہ تو آپ بعد میں بھی اس کو صحیح کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اسکن ریش کو سے لڑنے پہ لگ جائے کہ جی مجھے یہ اسکن ریش جو ہے یہ ختم کرنی ہے, اور ان دا مین ٹائم کینسر جو ہے پھیل کے آپ کو مار دے, تو آپ مر جائیں گے اور اسکن ریش ختم نہیں ہوگا. تو بشار الاسد کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں, یقیناً بشار الاسد ایک ڈکٹیٹر ہے, لیکن ڈکٹیٹر تو سعودی عرب کے حکمران بھی ہیں, ڈکٹیٹر بحرین کے حکمران بھی ہیں, وہ بھی ایک مطلق العنان حکمران ہیں جن کے پاس ہیومن رائٹ کی بہت سی وائلیشنز ان کے ملک میں روزانہ ہوتی ہے, تو ہم ان کے خلاف کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, اور اس لیے بنا لیا ہے کہ وہاں پر ایران, عراق, حزب اللہ کا ایک بہت ہی مضبوط, اور سیریا کے حوالے سے ایک مضبوط الائنس بن رہا تھا کہ جو کہ ہمارے الائنس جن کو ہم کہتے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل, ان کے لیے ایک خطرہ بن رہا تھا. اس لیے ہم اسد کو ہٹانا چاہتے ہیں, اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہم اسد کو نہیں ہٹا سکیں گے, نہ آئی ایس آئی ایس کو شکست دے سکیں گے, اور اب یہ بات میرے خیال سے باراک اوباما کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ پوٹن سے ملنے کے بعد یقیناً سمجھوتا تو کوئی نہیں ہو سکا, لیکن جو لہجے میں تبدیلی آئی ہے صدر باراک اوباما کے, اس سے یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ وہ اس بات کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک پولیٹیکل سولوشن ہو جس میں بشار الاسد کو ہٹا کے کوئی نئی فورسز سامنے لے آئیں, لیکن پہلی جنگ جو ہوگی پرائیورٹی ہوگی اب آئی ایس آئی ایس ہوگی. یہ میرے خیال سے تبدیلی آئی ہے, فرانس کا بھی یہی رویہ ہے, فرانس کی بھی یہی پالیسی ہو گئی ہے, کے صدر بھی گئے تھے ابھی رشیا, اور میں جو پارلیمنٹ میں آج گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی آئی ایس آئی ایس کے خلاف بات پر اور اقدامات پر زیادہ
زور. آپ درست کہتے ہیں کہ اس وقت برطانیہ بھی غالباً فرانس کی مدد کرنے کو تیار ہے کہ وہاں فضائی حملے کر کے داعش کو ہرایا جائے, لیکن یہ بتائیں کہ امریکہ کے اندر بھی ایک بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بغیر زمینی فوجوں کے امریکہ کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا, تو ایسے میں جب صرف فضائی حملے کیے جائیں, آپ کے خیال میں کیا گنجائش بنتی ہے داعش کو ہرانے کی؟
نہیں, کوئی گنجائش نہیں بنتی, اور یہی مسئلہ ہے, اور امریکہ نے 2 سال اسی چکر میں ضائع کر دیے کہ وہاں پر کوئی ان کو ریلائبل پارٹنر ملے جو کہ زمینی جنگ کر سکے, اس لیے کہ امریکن عوام تیار نہیں ہے اپنی فوجوں کو بھیجنے کے لیے, اور امریکہ کو فوجیں ساری دنیا میں بھیجنا بھی نہیں چاہیے ہر جگہ, اس لیے کہ مقامی لوگ جو ہیں, مقامی ملک جو ہیں, مسلمانوں کے ملک جو ہیں چاروں طرف, ان کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس آئی ایس آئی ایس اور داعش کے دہشت گردوں کے خلاف پہلی جنگ اور ہر اول دستے کا کام وہ ممالک کریں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بوٹس وہاں پر کون ہے, ریلائبل بوٹس, وہ بشار الاسد کی سیرین آرمی ہے, وہ ہیں حزب اللہ کے لوگ جو لبنان سے جا کے لڑ رہے ہیں, وہ ہیں ایرانی بیکڈ اور عراقی گورنمنٹ کی پشپنائی رکھتے ہوئے مختلف ملیشیا جو جنگ کر سکتی ہیں. आपके कुर्द्स हैं, लेकिन कुर्द्स का मसला ये है कि हमारे हमने जिन लोगों को नाकाबिले एतबार लोगों को अपना अलायंस बनाया हुआ है वो कुर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जैसे टर्की है, हम टर्की को हम कहते हैं हमारा पार्टनर है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन टर्की की पूरी सरहद जो है और पूरे रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं बशार अल असद के खिलाफ, आईएसएस के खिलाफ नहीं हो रहे, वो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं कुर्द्स के खिलाफ, इसलिए कि टर्की हुकूमत जो है वो कुर्द्स को अपना अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझती है। और उसके अलावा मैं ये बात कह दूं कि सब पूरी दुनिया ये जानती है, अमेरिकन हुकूमत ने भी, वेस्टर्न हुकूमत ने भी, हुकूमतों ने और सारी दुनिया की हुकूमतों और मेजर नेटवर्क टेलीविजन ज़राए अब्लाग ने यह कहा है कि आईएसआईएस के पास फंडिंग ऑयल को बेचकर आती है। मैं भी एग्री करता हूं। अब सवाल यह है कि अगर आईएसआईएस ऑयल को बेचकर रेवेन्यू कमा रही है तो वो किसी को बेच भी तो रहे ना, वो कौन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं की जाती कि भाई इनसे आईएसआईएस से ऑयल खरीदने वाले ये लोग हैं। अब रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो ये हैं कि सबसे ज्यादा ऑयल जो ब्लैक मार्केट में आईएसआईएस से खरीदा जाता है वो टर्की में खरीदा जाता है।
अच्छा।
और उससे पैसा मिलता है आईएसआईएस को। तो ये जो हमारे अलाइज हैं नाकाबिले एतबार किस्म के अलाइज, ये भी तो हमारे लिए एक मसला बने हुए हैं ना।
बल्कि बहुत दिलचस्प है कि आज वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे इराकी समझते हैं कि अमेरिका इस्लामिक स्टेट के साथ मिला हुआ है और इसी इन्हीं वजूहात की बिना पर ये सोच पाई जाती है।
मसला यही है, देख जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सर्व्ड बट इट शुड ऑल्सो अपीयर appearance also that the justice is being served. तो आपकी अगर कोई policy हो, आप ये कहते हैं कि जी हम ISIS के खिलाफ हैं, तो आपका खिलाफ होना और उसके खिलाफ इकदाम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर impression ये पड़े, आपके अंदाज ऐसे हो, आपकी policies इतनी ambiguity रखती हो, इतनी नाकाबिले फहम policies हो, तो जाहिर बात है कि ये rumors भी फैलेंगी और लोग ये भी सोचेंगे कि यार ये ISIS के खिलाफ हैं भी या नहीं है, इसलिए कि दो साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करके दिया और ये यही कहते रहे कि बशार अल असद को हटना चाहिए। फोर्सेस वहां पर ग्राउंड पे जरूरी हैं और उसके लिए आपको रियलिस्टिक होके उन्हीं फोर्सेस के साथ ताउन करना पड़ेगा जो आईएसएस के खिलाफ वहां पर वाकई जंग कर रही हैं, और वो फोर्सेस हैं बशार अल असद के हामी अलवी ग्रुप जो वहां की हुकूमत में है, जो लिबरल और प्रोग्रेसिव ग्रुप है जो नहीं चाहता कि आईएसआईएस आए वहां पर, जो कुर्द्स हैं और जो वो फोर्सेस हैं जो इराक और सीरिया और लेबनान में ईरान की बैकिंग रखते हुए हेल्प कर रहे हैं। यू हैव टू वर्क विद देम बिकॉज़ वी हैव अ कॉमन एनिमी।
जी जी, ये बताइए, हमारे पास एक दो मिनट हैं, लेकिन ये बताएं कि रूस और टर्की का जो झगड़ा हुआ, आप जानते हैं कि टर्की ने जो है वो रूस का जहाज गिरा दिया था, अब नज़र आता है कि कुछ उनमें अफसोस है कि उन्होंने ये काम किया था, इसकी वजह से आप देखते हैं कुछ मुफाहमत की राह हमवार हो रही है, क्या इसकी वजह से जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं वो यकजा होंगे?
देखिए, हो सकता है, इसलिए कि टर्की का रोल बड़ा बड़ा ही नाकाबिले फहम और बहुत ही तशवीशनाक रोल रहा है। जो पट्टी टर्की कहता है कि हमारे ऊपर से गुजर के रशिया का जहाज गया, वो सिर्फ 2 मील चौड़ी पट्टी है, तो 2 मील फजाई सफर को तय करने में इस बम्बार तैयारे को कितनी देर लगी कि जो टर्की ये कहता है कि हमने 5 मिनट में 10 दफा इनको वार्निंग दी। ये कोई जहाज कोई 25 मील फी घंटे की रफ्तार से तो नहीं उड़ रहा था, 350 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो ये पूरी रिपोर्ट जो है इस पे टर्की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें हकायक को देखना पड़ेगा कि वाकई हकायक क्या है, क्या हुआ था, जहाज ने वाकई टर्की की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी या नहीं की थी। और इन अब देखिए, बराक ओबामा ने भी ये कहा है कि
बहुत शुक्रिया अली अकबर मिर्ज़ा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हिकमत अमली मुरतब करते हैं और न्यूयॉर्क में होते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम को समेटते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।